बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्त व ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران پہلی مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں، اور انداز جہاں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا کلام نور، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے. نشریات کے آخر میں پیش کی جائے گی آج کے دن کی دعا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. لیجئے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے زور دے کر کہا ہے کہ پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی فروخت کی توانائی میں دگنا اضافہ ہوا ہے. ہندوستان میں بدھ کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. افغانستان میں تشدد میں اضافے کے درمیان افغان حکومت اور طالبان کے وفود نے ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے. اور عراقی دارالحکومت بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب واقع دہشت گرد امریکی فوج سینٹ کام کے ایک اڈے پر حملے کی خبریں موصول ہوئی ہیں. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے زور دے کر کہا ہے کہ پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی فروخت کی توانائی میں دگنا اضافہ ہوا ہے. صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ آج پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی فروخت کی صلاحیت تقریباً 22 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے. ایران کے صدر نے کہا کہ روزانہ 56 ملین لیٹر پیٹرول کی پیداوار 107 ملین لیٹر تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی پیداوار جو 97 ملین لیٹر تھی آج 137 ملین لیٹر ہو گئی ہے. صدر حسن روحانی نے کہا کہ امید ہے کہ انتخابات نہایت اچھے ڈھنگ سے منعقد ہوں گے اور عوامی مشارکت بھی اچھی ہوگی. رواں موسم گرما کے اختتام تک ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کورونا ویکسین کی 80 لاکھ سے 1 کروڑ تک خوراکیں تیار کر لی جائیں گی. یہ بات ایران کی وزارت صحت میں ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی شعبے کے ڈائریکٹر فرید نجفی نے ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہی. انہوں نے بتایا کہ منصوبہ بندی کے مطابق رواں موسم گرما کے اختتام تک ایرانی کورونا ویکسین کی 80 لاکھ سے 1 کروڑ تک خوراکیں تیار ہو کر مارکیٹ میں آ جائیں گی. واضح رہے کہ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کورونا ویکسین کوو ایران برکت کی انسانی آزمائش
گزشتہ سال دسمبر میں شروع ہوئی تھی، جبکہ کوویران پارس نامی دوسری کورونا ویکسین کی انسانی آزمائش کا عمل رواں سال فروری میں شروع کیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں بدھ 9 جون سے تیسری ایرانی کورونا ویکسین فخرا کی انسانی آزمائش کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں بدھ کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق ملک کے 4 بڑے شہروں میں بدھ کو 21ویں بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 25 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا۔ دہلی میں بدھ کو پیٹرول 95.56 روپے اور ڈیزل 86.27 روپے فی لیٹر پر فروخت ہوا۔ ممبئی میں پیٹرول 24 پیسے کے اضافے کے ساتھ 101.76 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 27 پیسے کے اضافے کے ساتھ 93.85 روپے فی لیٹر، چنئی میں پیٹرول 23 پیسے کے اضافے کے ساتھ 96.94 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 15 پیسے کے اضافے کے ساتھ 91.15 روپے فی لیٹر، اور کولکاتہ میں پیٹرول 24 پیسے کے اضافے کے ساتھ 95.52 روپے اور ڈیزل 25 پیسے کے اضافے کے ساتھ 89.32 روپے فی لیٹر فروخت ہوا۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں گزشتہ 4 مئی سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 21 بار اضافہ کیا گیا، جو 16 دن قیمتیں اپنی جگہ برقرار رہیں۔ افغانستان میں تشدد میں اضافے کے درمیان افغان حکومت اور طالبان کے وفود نے ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والی اس ملاقات میں فریقین نے امن مذاکرات کے عمل کو تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ افغان وفد اور طالبان کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں آئندہ کی ملاقاتوں کے ایجنڈے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان حکومت اور طالبان کے مذاکراتی وفود کے درمیان یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والا اجلاس طالبان کی عدم شرکت کی بنا پر مؤخر کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ گزشتہ سال قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہوا تھا، لیکن امریکہ کی رخنہ اندازی کی وجہ سے اب تک بے نتیجہ رہا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب واقع دہشت گرد امریکی فوج سینٹ کام کے ایک اڈے پر حملے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اسکائی نیوز عربی نے ایک عراقی ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ بغداد کے ہوائی اڈے کے قریب واقع امریکہ کی وکٹوریا چھاونی کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد اس چھاونی میں کئی دھماکے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے عراق کی سابرین نیوز ایجنسی نے بتایا تھا کہ وکٹوریا چھاونی میں خطرے کے سائرن بجنے کے بعد 3 دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے مجوزہ بات چیت اور مذاکرات کے لیے 3 بنیادی اصولوں کا اعلان کر دیا ہے۔ روزنامہ اسورا کے مطابق یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے اپنے اجلاس میں عمانی وفد کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی عوام کے رنج و علم کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کسی بھی مخلصانہ کوشش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اجلاس میں یہ بات زور دے کر کہی گئی کہ یمنی عوام کے اقتدار اعلی اور جائز حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش کیے جانے والے تمام نظریات اور پیغامات کو مثبت تصور کیا جائے گا۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے واضح کیا ہے کہ مجوزہ بات چیت اور مذاکرات میں 3 بنیادی باتوں کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ محاصرے اور زمینی، فضائی اور سمندری جارحیت کا خاتمہ، غاصبانہ قبضے کا خاتمہ اور غیر ملکی فوجیوں کا انخلا اور یمن کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز 3 بنیادی اصول ہیں۔ صہیونی فوج نے بیت المقدس کے بعض علاقوں پر حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے بدھ کو بیت المقدس کے سلوان علاقے پر حملہ کیا۔ صہیونی فوجیوں نے اس حملے میں آنسو گیس کے گولے استعمال کیے اور گولیاں فائر کیں۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے اس موقع پر ہونے والی جھڑپوں میں کئی فلسطینیوں کو وجہ بتائے بغیر گرفتار کر لیا ہے۔ شام کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے دمشق پر صہیونی حکومت کے میزائلی حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے اعلان کیا ہے کہ شام کے فضائی دفاعی سسٹم نے صہیونی فوج کے کئی میزائلوں کو تباہ کرتے ہوئے دمشق پر صہیونی حکومت کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ میزائل اسرائیلی جنگی طیاروں نے فائر کیے تھے۔ ایران کی والی بال ٹیم نے اٹلی میں جاری نیشنز لیگ کے تیسرے ہفتے کے اپنے پہلے میچ میں امریکہ کو 3-0 سے ہرا دیا ہے۔ ایران نے پہلے سیٹ میں امریکی ٹیم پر اپنی دھاک جماتے ہوئے اسے بآسانی شکست دے دی۔ امریکہ کے 19 پوائنٹس کے مقابلے میں ایران نے 25 اسکور کیا۔ اس کے بعد دوسرے اور تیسرے سیٹ میں 23 کے مقابلے میں بآسانی 25 پوائنٹس اسکور کیے اور یوں میچ کو ایرانی ٹیم نے اپنے نام کر لیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم کینیڈا میں ایک مسلم کنبے کے دردناک قتل کے تناظر میں مغربی دنیا میں اسلامو فوبیا کا جائزہ لیں گے۔ یا ناظرین، اگرچہ بہت بڑی تعداد میں ہر مذہب و مسلک سے تعلق رکھنے والوں نے اونٹاریو کی مسجد کے سامنے اجتماع کر کے مسلمانوں اور مقتولین کے پسماندگان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، بہت سے لوگوں نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور اس کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ خود کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی اس واقعے کو دہشت گردی قرار دیا ہے اور ملک میں انتہا پسندوں کو کنٹرول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ لیکن اس وقت کینیڈا سمیت پوری مغربی دنیا میں جو اسلامو فوبیا اور اسلام اور مسلمین کے خلاف دہشت گردی پائی جاتی ہے، اس کے لیے مغربی حکام اور سیاستداں جواب دہ ہیں۔ منظم سازش کے تحت پوری مغربی دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی تحریک چلائی گئی، اسلامو فوبیا پھیلایا گیا، انتہا پسند گروہوں کو چھوٹ دی گئی، انہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کی پوری آزادی دی گئی۔ مغربی دنیا نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے تعلق سے دوہرے معیار بھی اپنا رکھے ہیں۔ جو دہشت گرد ان کے اہداف پورے کرے وہ اچھا ہے، اور ان کے خلاف چلنے والی پرامن تحریک بھی دہشت گردی ہے۔ اگر ہم صرف کینیڈا کی بات کریں تو نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز کے مطابق 2015 سے 2019 تک مسلمانوں کے خلاف 300 سے زائد حملے کیے گئے۔ 2017 میں کیبیک کے ایک مسجد پر دہشت گردانہ حملے میں 6 نمازی شہید ہو گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ کینیڈا سمیت پوری مغربی دنیا میں اسلامو فوبیا کا دائرہ وسیع تر ہوا ہے، اور مسلمانوں کو انتہا پسندوں کے دہشت گردانہ حملوں کے ساتھ ہی سیاسی، سماجی اور ابلاغیاتی دہشت گردی کا بھی سامنا ہے۔ جب مغربی اخبارات و جرائد مسلمانوں کے خلاف دہشت گردانہ مواد شائع کرتے ہیں، اسلامی مقدسات کی توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، تو ان کی اس ابلاغیاتی دہشت گردی کو آزادی اظہار کا نام دے کر حکومتیں ان کا دفاع کرتی ہیں۔ اگرچہ یہ ابلاغیاتی دہشت گردی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی اور فزیکل دہشت گردی کے عوامل کو جنم دیتی ہے۔ بہرحال آج کے پروگرام میں ہم کینیڈا میں 2 دن قبل انجام پانے والے دردناک وحشیانہ دہشت گردانہ واقعے کے محرکات کے ساتھ ہی کینیڈا اور دیگر مغربی ملکوں میں اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو مسموم فضا پائی جاتی ہے اس کے عوامل کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں اسلام آباد سے پاکستان کے ممتاز صحافی اور سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد، اور لندن سے برے صغیر کے ممتاز اسکالر اور سینئر تجزیہ نگار مشتاق لاشاری صاحب حصہ لیں گے۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ فوزیہ شاہد سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی فوزیہ شاہد، سلام عرض ہے آپ کی خدمت میں۔ کینیڈا کے حالیہ واقعے کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ جب سے یہ ایک صرف تصور یہ آتا ہے کہ پوری فیملی ختم ہوگی اور ان کا ایک 9 سال کا بچہ جو ہے وہ زندہ ہے اور وہ بھی کرٹیکلی جو اس وقت انجرڈ ہے، زخمی ہے، تو پہلے تو ہمیں یہی بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت اذیت ناک بات لگتی ہے کہ اس بچے کی زندگی آنے والے وقت میں کیسی ہوگی۔ دوسری جانب ہم یہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، دیکھیں یہ آج کی نہیں بلکہ یہ دہائیوں پہ محیط بات ہے کہ یہ ایک کانشیسلی اس قسم کی بات کی جاتی ہے مسلمانوں کے بارے میں۔ میں تو اس وقت بات کرتی ہوں کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بش آئے تو انہوں نے غلطی بعد میں کہا گیا، لیکن اس وقت کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا تھا، اور جب کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایک صدر کے عہدے سے تو آپ کو واضح طور پہ ایک میسج چلا جاتا ہے۔ کروسیڈ جو ہے کوئی عام جنگ کی بات نہیں ہوتی، اس میں واضح تو کسی بھی آپ چاہے اس کو کرسچن مسلمان کی بات کریں یا کچھ بھی اس قسم کی بات ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت سے ایک سنگین صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے۔ پورے یورپ میں ہم نے یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات دیکھے، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مہذب دنیا بات کرتی ہے تو بعد میں کیا آتا ہے، یا تو اس کو ذہنی مریض قرار دے دیا جاتا ہے جس نے یہ واقعہ کیا ہوتا ہے، جس نے ایک بہت بدترین صورتحال میں بے شمار لوگوں کو مارا ہوتا ہے، تو اس کو مریض قرار دے دیا جاتا ہے۔ کبھی جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے آزادی اظہار کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا میں ایک آواز ہونی پڑے گی، اور اس کے لیے یہ جو تخصیص ہے خاص طور پہ مذاہب کی بنیاد پہ یا انسانیت کو تقسیم کرنے کی جو بات آ جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک واضح طور پہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے آواز اٹھنی چاہیے۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے لندن میں مقیم برے صغیر کے ممتاز اسکالر اور سینئر تجزیہ نگار مشتاق لاشاری صاحب سے۔ لاشاری صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
لاشاری صاحب، ایک 20 سال کے نوجوان نے پورے خاندان کو ٹرک سے کچل کے شہید کر دیا، ایک بچہ بچا ہے وہ بھی موت و زیست کے درمیان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس انتہا پسند نوجوان نے یہ حملہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کیا ہے، یعنی اس نے وقتی طور پر کسی عارضی اشتعال کے تحت یہ حملہ نہیں کیا ہے بلکہ سوچ سمجھ کے، منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ یہ دہشت گردانہ حملہ کیا گیا ہے۔ ہدف کیا تھا اس طرح کے حملوں کا؟
دیکھیں جی، سب سے پہلے تو خوف پیدا کرنا، اور آج پوری مغربی دنیا میں مسلمان ایک خوف میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے جو وجوہات ہیں، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی طرف جانا پڑے گا۔ ایسے واقعات تو اکثر ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں امریکہ میں ایک نوجوان 12-14 سال کا بچہ اٹھتا ہے اور سینکڑوں لوگوں کو، ڈزن لوگوں کو مار دیتا ہے، سینکڑوں کو زخمی کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ ناروے کا کیس بھی سنا ہوگا، جو رائٹ ونگ کا تھا، اس نے وہاں پہ نوجوانوں کے کیمپ میں کئی لوگوں کو مار دیا تھا۔ کیونکہ یہاں ایک آزادی کا عنصر موجود ہے، اور کوئی بھی آدمی پلاننگ کر کے اور آنٹ بچا کے سیکورٹی اداروں سے ایسا کر سکتا ہے۔ بائی پولر ورلڈ میں ایسٹ اور ویسٹ میں، ویسٹ کیپٹلسٹ کمیونسٹ کنٹریز ان میں بھی مسلمان پستے رہے, کیونکہ جو مسلمان ملک یا کنٹری ایسٹ کی طرف جھکاؤ رکھتی تھی اس کو ویسٹ بلاک کر دیتا تھا, اور جو کنٹری یا ملک ویسٹ کی طرف جھکاؤ رکھتی تھی اس کو ایسٹ بلاک کر دیتا تھا. اور اس کشمکش میں ہم ایک سینڈوچ کی طرح, میں ہم سے مراد مسلمان, مسلمان ممالک, مسلمان لوگ جو مغرب میں اور ایسٹ میں رہتے تھے, اس کا نشانہ رہے. پھر کیپٹلسٹ ورلڈ یا مغربی دنیا جس کو ہم کہتے ہیں, اس نے ہم مسلمانوں کو ایک جہادی فورس کے طور پہ تیار کیا کمیونزم کے خلاف لڑنے کا. آپ اس چیز سے واقف ہیں, میں اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا. پھر تیاری کی گئی, باقاعدہ لوگوں کو ٹرینڈ کیا گیا جہاد کے اوپر, ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا گیا. پھر کچھ ممالک کو آپس میں لڑایا گیا, ایران اور عراق کا جو 79 کے انقلاب کے بعد عراق کا حملہ کرنا ایران پہ, یہ کوئی اپنی اس کی تو اختراع نہیں تھی. اس میں ہم آج بھی جانتے ہیں کہ جو مس اپریل تھی, جو امبیسڈر تھی وہاں امریکہ کی, اس نے پھر کویت پہ قبضہ کرنے کے بعد اس کو ڈسٹرائے کرنا, پورا ایک پوری ہسٹری ہے اس کے پیچھے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب مغربی دنیا نے 9/11 کے بعد, میں جمپ کر رہا ہوں, میڈیا نے, سیاسی پارٹیوں نے, حکومتوں نے, ہر ایک نے جب کبھی کوئی مسلمان یا کوئی حملہ کرتا ہے یا کسی کو مارتا ہے تو فوراً اس کا نام ایکٹیویسٹ رکھا جاتا ہے, ٹیررسٹ رکھا جاتا ہے. جب کوئی دوسرا وائس یا ان کا لوکل آدمی مارتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ڈی ریلڈ ہے, مینٹلی ڈسیبل ہے, یہ اس کو ایکٹیویسٹ کا نام نہیں دیا جاتا.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہرحال جو بھی صورتحال ہے, چاہے ڈیموکریٹک کنٹری ہو, جسٹن ٹروڈو کے بیانات بہت اچھے ہیں, لیکن انسانی حقوق کی پاسداری تو وہاں نظر نہیں آتی ہے. انسانی حقوق کی پامالی میں کینیڈا مغرب کے کسی دوسرے ملک سے پیچھے نہیں ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.
سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقی دل کو خیال رازا اطہر سے ملتا ہے, یقی دل کو خیال رازا اطہر سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے. یقی دل کو خیال رازا اطہر سے ملتا ہے, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے. یقی دل کو خیال رازا اطہر سے ملتا ہے, خزف دست مبارک.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیش میرا رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 11ویں اور 12ویں آیات سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا كذلك تخرجون، والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون۔
اور جس نے آسمان سے ایک معین مقدار میں پانی نازل کیا اور پھر ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ بنا دیا، اسی طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام جوڑوں کو خلق کیا ہے اور تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں میں سواری کا سامان فراہم کیا ہے۔ سامعین، گزشتہ پروگرام کی آخری آیتوں میں ہم نے عالم فطرت میں توحید کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اب ان آیتوں میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، زمین، پیڑ پودوں اور تم انسانوں کی زندگی نزول باران کی مرہون منت ہے، اور اگر زمین کے کسی حصے پر بارش کے خطرات نہ پڑیں تو ایسا سخت قحط اور خوش سالی پیدا ہوگی کہ انسان بھوک و پیاس سے مر جائیں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دریاؤں، سمندروں پر سورج کی شعاعوں کا پڑنا اور ان کے پانی کا بھاپ بن کر اڑ جانا انسان کے ہاتھ میں ہے، اور کیا بارش کے نازل ہونے میں انسانوں کا بھی کوئی کردار ہے، یا اسی طرح سے بادلوں اور ہواؤں کا وجود میں آنا کہ جو بادلوں کو خوش زمین کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہے، انسانوں کے دستے قدرت میں ہے؟ خشک اور سوکھی زمینیں جو پیڑ پودوں کے بیجوں کو اپنے دل کے اندر چھپا لیتی ہیں، جو بارش کے قطروں کے پڑتے ہی رشد و نمو کرنے لگتے ہیں اور زمین کو چیر کر انواع و اقسام کے پیڑ پودے اگتے ہیں، یہ تمام رنگ برنگے پھول اور پیڑ پودے اور سبزیاں اور ہری بھری کھیتیاں سب کے سب انہی بارش کے قطروں کے فیض سے رشد و نمو کرتے ہیں۔ جس طرح سے مردہ اور بنجر زمینیں بارش کے ذریعے زندہ ہو کر کاشت کے لائق بنتی ہیں، اسی طرح سے تمام انسان بھی مرنے کے بعد زندہ ہوں گے۔ بارش کا نازل ہونا اور مردہ زمینوں کا زندہ ہونا خداوند عالم کے بے پناہ اور لامتناہی علم و قدرت کی واضح نشانیاں ہیں، اور یہ چیز اس بات کو بھی ثابت کرتی ہیں کہ قیامت کا واقع ہونا اور مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ در حقیقت یہ خود انسانوں کے اٹھائے جانے کا بہترین نمونہ ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔ پھر آیت کریمہ میں زوجیت کے مسئلے کے بارے میں بیان ہوا ہے، مختلف شکل و صورت میں زندہ مخلوقات کی تخلیق کہ جو سب کے سب قانون زوجیت کے تابع ہیں اور ان کی بقا و دوام کا سلسلہ ان کی زوجیت سے وابستہ ہے، خداوند عالم کے ارادے کے سوا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان آیات کریمہ میں ایسی سواریوں کا ذکر ہوا ہے جسے پروردگار عالم نے دریاؤں اور خوشیوں کے راستوں کو طے کرنے کے لیے انسانوں کے اختیار میں دیا ہے، اور یہ چیز در حقیقت بندوں پر خداوند عالم کا عظیم لطف و کرم ہے۔ معاشرے میں انسانوں کے درمیان بہت زمانے سے کشتی کا رواج تھا، جو انسانوں اور سنگین مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام کرتی ہیں۔ قابل تعجب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی کشتیاں اور اس پر لدے ہوئے بھاری بھاری مال و سامان خاص فزیکی قانون کی بنیادوں پر غرق نہیں ہوتی، بلکہ سطح آب پر رواں دواں رہتی ہیں۔ بے شک اس قانون کو خداوند عالم کے علاوہ کسی نے بھی وضع نہیں کیا ہے۔ عصر حاضر میں بھی انواع و اقسام کی سواریاں، خصوصاً بے مثال پرسرعت گاڑیاں، تیز رفتار ٹرینیں اور ہوائی جہاز موجود ہیں، جس نے انسانوں کی سرگرمیوں کو وسعت اور رونق بخشا ہے اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی اور ترقی عطا کی ہے۔ یہ سب خداوند عالم کا لطف و فضل ہے، کیونکہ یہ تند و تیز رفتار گاڑیاں بھی بعض قوانین کے ذریعے رواں دواں ہوتی ہیں، جسے پروردگار عالم نے عالم خلقت میں قرار دیا ہے۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کائنات کا نظام معین قوانین کے تابع ہیں، جن میں سے ہر ایک کو پروردگار عالم نے معین و مشخص کیا ہے۔ خداوند عالم تمام امور کو مختلف اسباب و علل کے مطابق انجام دیتا ہے، جیسا کہ اس نے بارش کو زمین اور تمام مخلوقات کے زندہ رہنے کا سبب قرار دیا ہے۔ انسان کے ہاتھوں سے بنائی جانے والی تمام چیزیں ایسے قوانین سے مربوط ہیں جسے خداوند عالم نے عالم خلقت میں قرار دیا ہے، اور صرف یہ انسان ہی ہے جس نے ان تمام قوانین کو کشف کیا ہے اور اس سے استفادہ کیا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 13ویں اور 14ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔
تاکہ ان کی پشت پر سکون سے بیٹھ سکو، اور پھر جب سکون سے بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ورنہ ہم اس کو قابو میں لا سکنے والے نہیں تھے، اور بہرحال ہم اپنے پروردگار ہی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ سامعین، گزشتہ آیتوں میں انسانوں کی زندگی میں کشتیوں، گاڑیوں اور چوپایوں کے استفادے اور بہترین کردار کی طرف اشارہ ہوا تھا، اور ان آیتوں میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، جب بھی تم کسی سواری پر سوار ہو، اب وہ سواری چاہے انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہوں، جیسے کشتیاں، ہوائی جہاز، موٹر گاڑیاں اور ٹرینیں، یا سنتی و گھریلو سواریاں ہوں جیسے گھوڑا، اونٹ اور گدھا و خچر، لہذا انسان کو ہرگز یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ان سواریوں یا وسائل کو خود انسانوں کے آرام و سکون ہی کے لیے بنایا ہے۔ انسان نے ان تمام خصوصیات کو کشف کر کے، جسے پروردگار عالم نے اشیاء اور مختلف مادوں میں قرار دیا ہے، اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے انواع و اقسام کے وسائل نقلیہ جیسے کشتی، جہاز اور ٹرینیں بنائی ہے، اور اس سے بھرپور استفادہ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے بعض حیوانات کو تم انسانوں کے سکون و اطمینان کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور چونکہ وہ جسمانی قدرت و توانائی کے اعتبار سے تم سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور فطری طور پر تمہارے ساتھ سکون کے ساتھ نہیں رہیں، لیکن یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے، اور اگر خدا کا یہ فضل و کرم نہ ہوتا تو تم لوگ ان حیوانات کو اپنے قبضے میں نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا اس خدا کو جس نے ان تمام جانوروں کو تمہارے حکم کا تابع بنایا ہے، ہر طرح کے عیب سے منزہ جانے اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ ان آیات کے آخر میں انسان کے خداوند عالم کی بارگاہ میں پلٹ کر واپس جانے کے متعلق اشارہ ہوا ہے۔ ممکن ہے جب انسان ان سواریوں پر سوار ہو تو غرور و تکبر میں ڈوب جائے اور دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ کر دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے، لہذا انسان کا فریضہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر میں رہے، کیونکہ بہت سے افراد اپنی سواریوں یا موٹر کار وغیرہ کو غرور و تکبر اور دوسروں پر اپنے فخر و مباحات کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم سواریوں پر سوار ہوں جو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے تو اس دنیا سے دوسری دنیا تک منتقل ہونے کے بارے میں بھی غور و فکر کریں، کیونکہ ہم ایک نہ ایک دن خدا کی طرف واپس جائیں گے۔ سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان جب خداوند عالم کی عطا کی ہوئی مادی نعمتوں سے استفادہ کرے تو اس کا فریضہ ہے کہ اپنے منعم حقیقی کو فراموش نہ کرے، بلکہ اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے۔ اور کتنی عمدہ بات ہے کہ انسان نعمات الہیہ پر شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کی تسبیح و تحلیل کرے۔ انسان کا فریضہ ہے کہ خداوند عالم کے سامنے ہمیشہ اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اظہار کرے، اور یہ چیز خود شکر ادا کرنے کا ایک بہترین نمونہ ہے، نہ یہ کہ اس کی نعمتوں کے حصول کے بعد غرور و تکبر اور خود پسندی کا مظاہرہ کرے۔ جب بھی انسان دنیاوی سفر پر روانہ ہو تو اپنے آخرت کے سفر کو بھی یاد رکھے کہ جس کی ابتدا موت سے ہوتی ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 15ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ،
اور ان لوگوں نے پروردگار کے لیے اس کے بندوں میں سے بھی ایک جز اولاد قرار دے دیا کہ انسان یقیناً بڑا کھلا ہوا ناشکرہ ہے۔ پروردگار عالم کی خالقیت اور ربوبیت میں توحید کے نمونوں کو بیان کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں بعض انسانوں کے شرک کی شکایت کرتے ہوئے ارشاد اہدیت ہوتا ہے، آخر کس طرح بعض مشرکین اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ فرشتے خداوند عالم کے بیٹے ہیں اور اسی طرح سے دوسری اولادیں اپنے والدین کا ایک جز ہیں۔ یہ بات بھی بالکل واضح و روشن ہے کہ خداوند عالم جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، لہذا اس کے جز ہونے یا اجزاء کے جدا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فرشتے بھی دوسری مخلوقات کی طرح خداوند عالم کی مخلوق ہیں، اور وہ کائنات کے نظام کو چلانے والے شمار ہوتے ہیں، نہ یہ کہ خداوند عالم کا جز یا اس کے فرزند ہیں۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تاریخ بشریت کی طویل ترین تاریخ میں خداوند عالم اور مخلوقات سے اس کے رابطے کے بارے میں بے شمار بےہودہ اور خرافاتی باتیں بیان ہوئی ہیں، جو سب کے سب یا انسان کی نادانی یا پیغمبران الہی کی حیات آفرین تعلیمات کو نظر انداز کرنے کی بنا پر وجود میں آئی ہیں۔ فرشتے خداوند عالم کی مخلوق اور اس کے احکام و فرامین کی اطاعت کرنے والے ہیں، نہ کہ خداوند عالم کے بیٹے کہ جو خدا کی جنس سے ہوں۔ بےہودہ باتیں اور شرک آلود گفتگو، خداوند عالم سے دوری، صراط مستقیم سے منحرف ہونے اور کفران نعمت کا سبب بنتی ہیں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدا منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، تو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، پہچان ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کے دن کی دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی تو اپنے میزبان کو اجازت دیں خدا حافظ
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے آج کا پروگرام ماضی میں 20 خرداد 29 شوال اور 10 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے دس جون سن 940 عیسوی کو ماہر علم ریاضیات و علم فلکیات ابو الوفا بوزجانی پیدا ہوئے ان کا اصل نام محمد بن یحییٰ بن اسماعیل بن عباس تھا بوزجانی سن 969 میں عراق چلے گئے اور اپنی وفات تک وہیں قیام پذیر رہے ان کی وفات جولائی سن 998 میں ہوئی بوزجانی نے ریاضیات اور فلکیات پر متعدد کتابیں لکھیں عربی اور یونانی تصنیفات کے مترجمین اور شارحین میں انہیں ممتاز حیثیت حاصل تھی بوزجانی نے فلکیات کے ضمن میں بھی چاند کی تبدیلیوں کا انکشاف کیا اور بطلی موس کے قمری نظریے کی اصلاح کی دس جون سن 1610 عیسوی کو اٹلی کے معروف ماہر ریاضیات و طبعیات گیلیلیو زحل ستارے کے دوسرے حلقے کو دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے وہ اپنے کام اور ترقی میں کم طاقتور اور ابتدائی دوربین استعمال کرنے کی وجہ سے اس حلقے کی صحیح ماہیت کا تعین کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ایک اضافی چیز سمجھا جو زحل کے ساتھ ایک مشترکہ مدار کے گرد گھومتی ہے لیکن بعد کے دانشوروں نے اس مدار پر زیادہ تحقیق کی اور اس کو زحل ستارے کے دوسرے حلقے کے نام سے موسوم کیا گیا دس جون سن 1896 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر سید آلِ رضا ضلع اناؤ یوپی ہندوستان میں پیدا ہوئے 1929 میں آلِ رضا کی غزلوں کا پہلا مجموعہ نوائے رضا لکھنؤ سے شائع ہوا 1939 میں انہوں نے پہلا مرثیہ کہا جس کا عنوان تھا شہادت سے پہلے دوسرا مرثیہ 1942 میں جس کا عنوان تھا شہادت کے بعد قیام پاکستان کے بعد سید آلِ رضا نے پاکستان کے شہر کراچی کو اپنا مستقل مسکن بنایا 1959 میں ان کا دوسرا مجموعہ غزل معلیٰ کراچی سے شائع ہوا اس کے بعد انہوں نے بہت کم غزلیں کہیں اور زیادہ تر توجہ نوحہ و مرثیہ کے لیے وقف کر دی سید آلِ رضا نے کراچی کے علاقے نور باغ میں اپنا پہلا مرثیہ شہادت سے پہلے پڑھا اور اس طرح وہ پاکستان کے پہلے مرثیہ گو قرار پائے سید آلِ رضا 1 مارچ 1978 کو وفات پا گئے دس جون سن 1947 عیسوی کو مسلم لیگ کونسل نے تقسیم ہند کے منصوبے کو منظور کر لیا۔ اس منصوبے کا اعلان برطانوی سامراج کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کو کیا تھا، جس کی تائید جواہر لال نہرو سمیت بعض قائدین نے اپنی تقریروں کے ذریعے کی تھی، لیکن بانی پاکستان محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں واضح کیا کہ اس منصوبے کی منظوری مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں دی جائے گی۔ چنانچہ 9 اور 10 جون کو دہلی میں مسلم لیگ کونسل کا اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ کونسل نے محمد علی جناح کو تقسیم ہند کے منصوبے کو قبول کرنے کا اختیار دے دیا، جس کی روح سے انہوں نے منصوبے کی منظوری کا فیصلہ کر لیا۔ دس جون 1967 کو عربوں اور غاصب اسرائیل کے درمیان تیسری جنگ ختم ہوئی، جو 6 روزہ جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس جارحیت کے بعد اسرائیل کی زمینی فوج نے جدید ہتھیار کا استعمال کر کے اور برطانیہ اور امریکہ کی حمایت سے 6 دن میں مصر، شام اور اردن کی افواج کو شکست دے دی۔ اس جنگ کو تاریخ کی ایک تیز ترین جنگ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ غاصب صہیونی حکومت نے اس جارحیت میں اپنے زیر قبضہ تمام علاقوں سے 4 گنا زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لیا، جن میں مصر میں صحرا سینا اور نہر سوئز کے مشرقی کنارے، نیز شام میں جولان کی پہاڑیاں شامل ہیں۔ صہیونی حکومت نے اردن سے دریائے اردن کے مغربی کنارے کو الگ کرنے اور بیت المقدس پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد جنگ بندی قبول کی تھی۔ دس جون کو عالمی یوم صنعت دستکاری منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے قیام کے بعد یونیسکو کو انسانی ثقافتی ورثے کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 1964 میں یونیسکو سے وابستہ ایک ادارے کی حیثیت سے دستکاری کی صنعت کی عالمی کونسل کی تشکیل کے بعد روایتی اور دستکاری کی صنعت فن اور صنعت کے قالب میں مختلف اقوام کی اقتصادی حیات اور ثقافتی زندگی کے ایک حصے کی حیثیت سے توجہ کا مرکز بنی۔ دستی صنعت کاروں کی مدد، رہنمائی، ان کی ماہرانہ اور پیشہ ورانہ معلومات میں اضافہ، دستکاری کی صنعت کی تقویت اور اس کا تحفظ، اور مختلف اقوام کی ثقافتی زندگی کے اہم رکن کی حیثیت سے اس کی ترقی و پیش رفت، نیز پوری دنیا کے صنعت کاروں کے درمیان اتحاد و یکجہتی دستکاری کی صنعت کی عالمی کونسل کے اصل اہداف میں شامل ہیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين. Thank you.